آگے سبق دیکھیے بھائی. وجید کجید الرتم لیس بفاحش اذا هي نفت ولا بمعطل وفرع يزين المتن اسود فاحم اسيس كقنو النخلة المتعسكل غدائره مستشبرات الى العلا فظل العقاص في مثنى ومرسل. امرؤ القیس کا معلقہ ہم پڑھ رہے ہیں. گزشتہ سبق میں امرؤ القیس اشعار میں یہ ذکر کر رہا تھا کہ میں محافظوں سے اور قبیلے والوں سے گزر کر اپنی عشیقہ تک پہنچا اور پھر ہم وہاں سے نکلے اور جب ہم تہ بتہ ریت کے ٹیلوں والی وسیع زمین کی نشیبی جگہ نشیبی حصے پر پہنچے تو ہمیں اطمینان ہوا اور میں نے اس کو سر کے دونوں جانب کے بالوں سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچا تو وہ میری طرف جھک آئی. حظیم الکشری المخلخلی, اس حال میں کہ وہ پتلی کمر والی اور موٹی پنڈلی والی تھی, بھری ہوئی پنڈلی والی تھی. محففتن بیضاء, پتلی کمر والی تھی, گورے رنگ والی. غیر مفاضتن, بڑھے ہوئے پیٹ اور لٹکی ہوئی کھال والی نہیں تھی. ترائبہا مسقولتن کالسجنجلی, اور اس کے سینے کا اوپر کا حصہ جہاں ہار پہنا جاتا ہے وہ اس طرح روشن اور چمکدار تھا جیسے آئینہ ہوتا ہے. کبکر المقانات البیاض بسفرت غداها نمیر الماء غیر محلل, جیسے کہ شتر مرغ کا اول انڈا کہ جس کی سفیدی زردی کے ساتھ ملی ہوئی ہو, اور جسے غداها نمیر الماء غیر محلل, اسے ایسے صاف و شفاف میٹھے پانی نے سیراب کیا ہے جس پر کوئی اترا نہیں, یعنی جس پر کوئی آیا نہیں. تصد و تبدی عن اصیل و تتقی بناظرۃ من وحش وجرۃ مطفلی, وہ اعراض کرتی ہے اور ظاہر کرتی ہے اپنے رخسار کو, اپنے اعتدال کے درجے میں خوبصورت رخسار کو, اور وہ اپنا بچاؤ کرتی ہے مناظرۃ من نواظر وحش وجرۃ مطفلی. میں نے بتایا تھا وحش سے پہلے نواظر کا لفظ محذوف ہے. مقام وجرا کے بچوں والی وحشی ہرنی کی نگاہوں میں سے ایک نگاہ کے ذریعے وہ اپنا بچاؤ کرتی ہے. آگے دیکھیے بھائی, آگے وہ کہتا ہے وجید کجید الرقم لیس بفاحش اذا هي نصفت ولا بمعطل. جید, جید ان گردن کو کہتے ہیں. رقم, رقم یہ لفظ پہلے بھی گزر چکا, کہاں گزرا ہے؟ ترا بعر الارام فی عرفاتها, یہ آرام کسی رقم کی جمع ہے. رقم کی جمع آرام بھی آتی ہے اور ارعام بھی. ار عام ہو تو یہ تو قیاس کے مطابق ہے, ار عام افعال, اور اگر آرام ہو تو یہ خلاف القیاس ہے. اور رقمن جو ہے سفید رنگ کا ہرن ہے جو عرب کے ریگستانوں میں پایا جاتا ہے, اور یہ بے انتہا حسین و جمیل ہوتا ہے, خصوصاً اس کی آنکھیں حد سے زیادہ خوبصورت ہوتی ہیں. لیس بفاحش, فاحش کہتے ہیں حد سے بڑی ہوئی چیز, یعنی جو ایک چیز کی پسندیدہ حد ہوتی ہے اس پسندیدہ حد سے جو چیز بڑھ جائے یعنی ناگوار لگے, ناپسندیدہ ہو جائے, اس کو کہتے ہیں فاحش. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ فاحش کسے کہتے ہیں؟ جو پسندیدہ حد سے آگے بڑھ جائے, اس سے نکل جائے, یعنی ناگوار ناپسندیدہ ہو. اذا هي نصفت, نصف یا نصف کا معنی ہے اونچا کرنا, بلند کرنا. معطل، عطل یعطل تعطیل کا معنی ہے زیور اتارنا، تو معطل جس سے زیور اتار لیا گیا ہو، یعنی بے زیور، بغیر زیور کے. امر القیس کہتا ہے وجید کجید الرقم لیس بفاحش اذا ہی نفت ولا بمعطل. یہ جید مجرور ہے اور اس کا عطف ہے اصیل پر، تصد و تبدی عن اصیل، وہ ظاہر کرتی اپنے لمبے رخسار کو، وجید اور ظاہر کرتی اپنی گردن کو، تو یہ اس پر عطف ہے. وجید کجید الرقمی، اور وہ ظاہر کرتی ہے ایسی گردن، کجید الرقمی جیسے کہ ہرن کی گردن ہوتی ہے، ہرن کی گردن. میں نے بتلایا تھا آپ کو کہ نکرہ کے بعد جار مجرور آ جائے اور وہ جار مجرور کسی سے جڑ نہ رہے ہوں تو پھر اسی کی صفت بنتے ہیں، تو یہاں بھی کجید الرقمی یہ جار مجرور جو ہیں جید ان کی صفت ہیں. اور پھر ترجمہ کرنے کا طریقہ میں نے بتلایا تھا کہ موصوف سے پہلے ایسا یا ایسی کا لفظ لے آؤ، تو وجید اور وہ ظاہر کرتی ایسی گردن، کجید الرقمی جیسے کہ ہرن کی گردن ہوتی ہے، لیس بفاحش اور وہ حد سے لمبی نہیں ہے، یعنی اعتدال کے درجے میں بڑی خوبصورت ہے اس کی گردن، حد سے بڑی ہوئی نہیں، کیونکہ گردن اعتدال سے زیادہ لمبی ہو وہ بھی ناپسندیدہ، اور گردن بہت چھوٹی ہو اور یوں لگے سر سیدھا کندھے پر جڑا ہوا ہے وہ بھی کیا ہے ناپسندیدہ. لیکن کہتے ہیں میری عشیقہ کی گردن جو ہے وہ حد سے تجاوز کرنے والی نہیں، یعنی اعتدال کے درجے میں بڑی خوبصورت ہے. اذا ہی نفت ہو، جب وہ اس کو بلند کرے، ایک تو یہ گردن جھکائی ہوئی ہے یا ایک طرف موڑی ہوئی ہے، نہیں، جب وہ اس کو سیدھا کر لے، گردن کو بلند کر لے، سیدھا کر لے، تب بھی وہ اعتدال کے درجے سے نکلی ہوئی نہیں ہے بھائی. تو یہ اذا، یہ ظرف ہے فاحش کے لیے، وہ حد سے بڑھی ہوئی نہیں ہے. کب؟ اذا ہی نفت ہو، جب وہ اس کو، ہاں جب وہ اس کو بلند کر لے اور سیدھا کر لے تب بھی وہ حد سے بڑی ہوئی نہیں ہے، بڑی خوبصورت اعتدال کے درجے میں ہے. ولا بمعطلی، اچھا تو یہاں امرؤ القیس جو ہے اپنی عشیقہ جو اس کی گردن کو ہرن کی گردن کے ساتھ تشبیہ دے رہا ہے خوبصورتی اور حسن کے اندر، تو کہتا ہے کہ میری عشیقہ جو ہے اس کی گردن ہیرن کی گردن کی طرح ہے، اور جب وہ اس کو سیدھا کر لے، اوپر کر لے، تو بھی وہ حد سے بڑی ہوئی نہیں ہے، بلکہ بڑی ہی خوبصورت اور اعتدال کے درجے میں ہے. ولا بمعطلی، اور بغیر زیور کے بھی نہیں ہے. کہنا یہ چاہتا ہے میں اس کو ہیرن کی گردن کے ساتھ تشبیہ دے رہا ہوں، اور ہیرن کی گردن تو بغیر زیور کے ہوتی ہے، تو تم یہ نہ سمجھنا کہ اس کی گردن بھی بغیر زیور کے نہیں، وہ خوب آسائشوں میں زندگی گزارنے والی ہے، مال و دولت ان کے پاس موجود ہے، اور اس کی گردن میں نے ہیرن کے ساتھ تشبیہ دی تو یہ مانا نہیں کہ وہ بغیر زیور کے ہے، بلکہ اس کی گردن میں زیور موجود ہے. مانا سمجھ میں آ گیا. وفرعی یزین المتن اسود فاحم اسیس سقن نقلۃ المتعقل. وفرعی، فرعون کہتے ہیں پورے بالوں کو بھائی، پورے لمبے بال جو ہیں ان کو فرعون کہتے ہیں، اوپر سر سے لے کر بالوں کے کناروں تک پورے لمبے بال ان کو کیا کہتے ہیں؟ فرعون. زانہ یزین کا معنی مزین کرنا، خوبصورت بنانا. متنن، متن کمر کو کہتے ہیں بھائی، کمر. اسود، اسود کا معنی ہے سیاہ، سیاہ. جی یہ اسود کون سا صیغہ ہے؟ ہاں طلبا سنتے ہی فوراً کہہ دیتے ہیں اس میں تفضیل ہے. نہیں بھائی اس میں تفضیل نہیں، ورنہ تو اس کا معنی ہونا چاہیے تھا زیادہ کالا. اس میں تفضیل میں تو زیادتی بیان ہوتی ہے کسی چیز کے مقابلے سے، یہ اس میں تفضیل نہیں ہے. اسود کا معنی ہے کالا، یہ صفت مشبہ ہے. یہ کیا ہے صفت؟ یاد رکھیے یہ افعال وزن، یہ اس میں تفضیل میں بھی آتا ہے اور یہی افعال وزن صفت مشبہ میں بھی آتا ہے اور اس کو افعال صفتی کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ ایک تو افعال اس میں تفضیل والا ہے اور یہ افعال اس میں تفضیل والا نہیں بلکہ صفتی ہے یعنی صفت مشبہ. اس لیے اسود کا معنی زیادہ کالا نہیں بلکہ کالا, اور اسی طرح ابیض کا معنی سفید زیادہ سفید نہیں, احمر کا معنی سرخ ہے زیادہ سرخ نہیں. تو یہ کیا ہے؟ افعال صفتی. تو یہی افعال وزن اس میں تفضیل کے لیے بھی اور صفت مشبہ کے لیے بھی. اسود فاحمین, فاحم کوئلے جیسا, فحم کوئلے کو کہتے ہیں کوئلے کو. تو فاحم فاعل وزن بنا لیتے ہیں بعض اوقات تشبیح کے لیے, بھائی کسی چیز سے تشبیح بیان کرنے کے لیے. تو فحم سے فاعل وزن بنا لیا, کیا بن گیا؟ فاحم. اور معنی کیا ہے؟ کوئلے جیسا, تشبیح کے لیے ہے کوئلے جیسا. تو اسود فاحم کہتے ہیں خوب گہری کالی چیز ہو اس کو اسود فاحم کہتے ہیں بھائی, کوئلے جیسی کالی. اسیسن, اسیس کا معنی ہے گھنے بھائی, گھنے گھنے بھائی, خوب کثیر بھائی, بہت زیادہ. قنون نخلتی, قنون قنون کہتے ہیں کھجور کے خوشے کو جبکہ اس کے اندر پختہ یوں کہیں قنون کہتے ہیں پختہ کھجوروں سے بھرا ہوا کھجور کا خوشہ, پختہ کھجوروں کا بھرا ہوا خوشہ, پختہ کھجوروں کا بھرا ہوا خوشہ اس کو کہتے ہیں قنون. قنون النخلتی, نخلا کہتے ہیں کھجور کے درخت کو بھائی, نخلتن, اور اس کی جمع جو ہے نخل آتی ہے بھائی, بغیر تا کے ہو تو وہ جمع ہے. المتعسکل, متعسکل کہتے ہیں جو خوب گھنا ہو, خوب زیادہ ہو. اور نخلہ متعسکلہ, نخلہ متعسکلہ کہتے ہیں جو جو خوشوں سے بھری ہوئی ہو, جس کے خوشے نکل آئے ہوں, پھل لگا ہوا ہو, اس کو کیا کہتے ہیں؟ نخلہ متعسکلہ. لیکن یہاں یہ جو متعسکل ہے یہ نخلہ کی صفت نہیں, کیونکہ نخلہ کے ساتھ تو تا جڑی ہوئی ہے, متعسکل کے ساتھ تا نہیں. یہ متعسکل صفت ہے قنون کی, کا قنون نخلتی, قن مضاف, ان نخلتی مضافون الیہ, مضاف مضاف الیہ مل کر یہ موصوف اور المتعسکل اس کی صفت. ترجمہ سمجھ میں آ گیا؟ وَفَرْعٍ يَزِينُ الْمَتْنَ أَسْوَدَ فَاحِمٍ أَسِيثٍ قَقِنْوٍ نَخْلَةِ الْمُتَعَسْكِلِ. وَفَرْعٍ اس کا عطف بھی جیدن پر ہے, اور وہ مجرور تھا تو یہ بھی مجرور. اور میری وہ عشیقہ ظاہر کرتی ہے ایسے لمبے پورے بالوں کو, یزین الْمَتْنَ جو کمر کو زینت بخشتے ہیں. لمبے بال بھی عورت میں حسن و جمال کی علامت ہے. تو امرؤ القیس بیان کر رہے ہیں کہ میری عشیقہ کے بال بڑے لمبے ہیں اور بڑے گھنے ہیں. کہتا ہے وَفَرْعِن يَزِينُ الْمَتْنَا, وہ ظاہر کرتی ہے ایسے لمبے پورے بال, یزین المتنا جو اس کی کمر کو زینت بخشتے ہیں, یعنی اس کی کمر پر بڑے حسین و جمیل معلوم ہوتے ہیں. اسود فاحمین, یہ بھی صفت ہے فرعین کی بھائی, یہ ساری صفات چل رہی ہیں فرعین کی. یزین المتنا, نکرہ کے بعد فعل آیا, اور نکرہ کے بعد میں نے بتایا تھا فعل آ جائے وہ کیا بنتا ہے؟ اس کے لیے صفت بنتا ہے. تو یہاں بھی یہ صفت ہے. اور اسی طرح بھائی پچھلے شعر میں آیا تھا لیس بفاحشین, یہ پورا جملہ ہے, اور یہ پورا جملہ بھی جیدن کی صفت ہے بھائی. جیدن کے موصوف اور کجید الرمی پہلی صفت, اور لیس بفاحشین یہ کیا ہے؟ اس کی دوسری صفت ہے. اور ولا بمعطلی, بمعطل کا عطف بفاحش پر ہے, لیس بفاحشین اور لیس بمعطلی. اور یہ لا جو ہے یہ زائد ہے, زائد ہے, سمجھ میں آیا؟ ورنہ تو لیسا میں بھی نفی اور لا میں بھی نفی, اور نفی پر نفی داخل ہو تو وہ کس چیز کا فائدہ دیتی ہے؟ اس بات, یہ تو معنی بن جائے گا اس کی گردن معطل ہے, یعنی اس میں کوئی زیور وغیرہ نہیں, تو یہ لا زائد ہے. جیسے قرآن میں ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, یہ لا کیا ہے؟ زائد ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور جو زائد ہو اس کے لیے قرآن میں صلہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں، تو یوں کہیں یہ لا کیا ہے؟ صلہ ہے، ورنہ پیچھے غیر آ رہا ہے، اور غیر کس لیے آتا ہے؟ نفی کے لیے آتا ہے، تو پھر تو نفی پر نفی داخل ہوگی، وہ اس بات بن جائے گی. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو ولا بمعطلی میں یہ لا کیا ہے؟ زائد ہے. اسی طرح وفرعین یہ ہے موصوف، یزین المتنا یہ اس کی صفت اول، اسود فاحمی یہ صفت ثانی، اسیس یہ کیا ہے؟ تیسری صفت اسی کی، ککنو نخلا یہ کیا ہے؟ اس کی چوتھی صفت. اور وہ ظاہر کرتی ہے ایسے لمبے بالوں کو جو اس کی کمر کو زینت بخشتے ہیں، اس کی کمر پر بڑے حسین معلوم ہوتے ہیں. اسود فاحمین وہ خوب گہرے کالے سیاہ ہیں، اسیسن خوب گھنے ہیں، خوب کثیر ہیں. ککنو نخلا المتعقلی جیسے کھجور کے، یوں کہیں کھجور کے درخت کا پختہ کھجوروں سے خوب بھرا ہوا خوشہ ہوتا ہے، کھجور کے درخت کا پختہ کھجوروں سے خوب بھرا ہوا خوشہ ہوتا ہے. قنون کسے کہتے تھے؟ پختہ کھجوروں سے بھرا ہوا. اور متعقل کسے کہتے ہیں؟ جو خوب بھرا ہوا ہو، خوب کثیر ہو. تو قن میں متعقل کا کیا معنی ہوا؟ پختہ کھجوروں کا خوب بھرا ہوا خوشا. مانا سمجھ میں آ گیا؟ اور وہ بڑے گھنے ہیں، ککن من نخلت المتعقلی جیسے کہ کھجور کے درخت کا پختہ کھجوروں سے خوب بھرا ہوا خوشا ہوتا ہے. ترکیب سمجھ میں آ رہی ہے؟ قن من نخلا یہ ہے موصوف، المتعقل یہ اس کی صفت، کھجور کا پختہ کھجوروں سے بھرا ہوا وہ خوشہ، المتعقل جو خوب گھنا ہو جس میں خوب زیادہ کھجوریں ہوں. غدائرہ مستشذرات الی العلا تظل العقاص فی مسنع و مرسلی یہ شعر تو آپ نے مختصر المعانی میں بھی پڑھا ہوگا بھائی. غدائرہ، غدائر جمع ہے غدیرتن کی، اور غدیرتن کہتے ہیں بالوں کے گچھے کو، بالوں کا گچھا، بالوں کی لٹ بھائی. مانا سمجھ میں آ رہا ہے بھائی؟ یعنی بھائی لمبے بال ہیں عورت کے، یا کسی نے زلفیں مسا رکھی ہوئی یا مرد ہے، تو وہ بالوں کی لٹیں بن جاتی ہیں بھائی، گچھے سے بن جاتے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ وہ ہے، تو اس کی جمع ہے غدائر بھائی. غدیرہ کہتے ہیں وہ بالوں کی لٹ کو، اور غدائر اس کی جمع ہے. آگے ایک لفظ آ رہا ہے عقاص بھائی، یاد رکھیے یہ عقاص یہ وہی جو بالوں کی لٹ ہے اس کو کہتے ہیں. تو غدائر اور عقاص کا ایک معنی ہوا بھائی، اور یہ عقاص جمع ہے عقیصۃن کی، تو عقیصہ بھی بالوں کا گچھا اور غدیرہ بھی بالوں کا گچھا. غدائر بھی کیا؟ وہ بالوں کی لڑ، اور عقاص بھی کیا ہے؟ بالوں کی لڑ. تو یہ ایک ہی چیز ہے بھائی. ہاں البتہ عقاص وہ لٹ جو بالوں کے، وہ لٹ جس کو دھاگے وغیرہ یا کسی چیز ڈوری سے باندھا گیا ہو. عورتیں کیا کرتی ہیں بعض اوقات بالوں کو، بالوں کے جو گچھے ہیں، بالوں کی لٹیں بنا کر ان کو دھاگے سے سر کے اوپر باندھ دیتی ہیں. کیا کرتی ہیں؟ مختلف لٹیں بنا کر سر کے اوپر باندھ، کبھی تو اس سارے کو جمع کر کے سر کے اوپر ایک گول گیند نما صورت بنا لیتی ہیں، اونچی سی، غالباً اس کو جوڑا کہتے ہیں. ہاں وہ بالوں کا جوڑا بنا لیتی ہیں. تو اس میں بھی دیکھو بالوں کے جو گچھے ہیں وہ دھاگے کے ساتھ اکٹھے کر کے پھر سارے گچھے اکٹھے کر دیے بالوں کے. صورت سمجھ میں آ رہی ہے بھائی؟ ایک ایک بالوں کی لٹ علیحدہ دھاگے سے باندھی اور پھر ساری لٹوں کو کہاں اکٹھا کر دیا؟ سر کے اوپر، اور پھر اس کو بھی دھاگے سے باندھ دیا. یا بعض اوقات اوپر گیند نما نہیں بناتی، ویسے سر کے اوپر وہ لٹیں بنا لیں اور پھر سر کے اوپر درمیان میں بھی دھاگے سے باندھ کر پھر پیچھے کی طرف کھلا ان کو چھوڑ دیا. باقی سر کون سی لٹ جس کو کس سے باندھا گیا ہو، دھاگے وغیرہ یا ڈوری سے. مستشذرات یہ ہے استجدر یستجدر استجدارا، اور یہ متعدی بھی آیا ہے اور لازمی بھی. استجدر کا معنی اوپر ہونا بھی، اور استجدر کا معنی اوپر کرنا بھی، تو یہ لازمی بھی ہے اور متعدی بھی. اور اگر آپ اس کا معنی کرتے ہیں اوپر ہونا تو پھر پڑھیں گے مستشزیراتن، اس کی بالوں کی لٹیں مستشزیراتن اوپر کو اٹھی ہوئی ہیں، لازمی ہے نا، خود اوپر کو اٹھی ہوئی ہیں. اور اگر آپ اس کو بنائیں متعدی تو پھر پڑھیں گے مستشزراتن، اس میں مفعول، اس کی جو بالوں کی لٹیں ہیں مستشزراتن ان کو اوپر کیا گیا ہے. دیکھو اس میں مفعول والا ترجمہ، تو اگر لازمی ترجمہ کریں تو پھر کیا پڑھیں گے؟ مستشزرات، اس میں فاعل. اور اگر متعدی ترجمہ کریں تو پھر کیا پڑھیں گے؟ مستشزرات. اور اس شعر میں دونوں روایتیں آئی ہیں، مستشزرات بھی آیا ہے لفظ اور مستشزرات بھی. الالعلا، علا علا کہتے ہیں بلندی، اونچائی، اوپر کی طرف. تظلو، ظل یا ظلو کا معنی ہے غائب ہو جانا، چھپ جانا. عقاص، میں نے بتایا وہی عقاص کا بھی وہی معنی جو غدائر کا معنی. بھائی فی مصنع و مرسلی، مصنع کہتے ہیں بٹے ہوئے بال اور مرسل کہتے ہیں کھلے چھوڑے ہوئے بال. بھائی عورتیں اپنے بالوں کو رسی کی طرح بٹ لیتی ہیں، وہ جو چوٹی بنا لیتی ہیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ مصنع. جیسے رسی بٹی ہوتی ہے اس کے اندر دو تین تہوں کو کیا کیا جاتا ہے؟ بٹا جاتا ہے، پھر رسی تیار ہوتی ہے. تو اسی طرح بالوں کو بھی عورتیں رسی کی طرح بٹ لیتی ہیں تو اس کو کہتے ہیں، وہ بٹے ہوئے بال جو ہیں اس کو کہیں گے مصنع. اور مرسل کھلے ہوئے چھوڑے ہوئے، جن کو کھلا چھوڑ دیا ہے، یعنی بٹے ہوئے جو نہیں ہے بھائی، جن کو بل وغیرہ نہیں دیے. اچھا آپ نے اگر دیکھا ہو عورتیں بعض اوقات ایک تو سر کے پیچھے بالوں کو وہ رسی نما صورت دے دیتی ہیں، بالوں کی چوٹی بنا لیتی ہیں، کبھی ایک کبھی دو. اور بعض اوقات عورتیں ایسا کرتی ہیں کہ جو سر کے اگلے حصے کے بال ہیں ان کی باریک باریک اسی طرح بنا لیتی ہیں بھائی، وہ بل دیا رسی نما صورتیں وہ بہت ساری بنا لیتی ہیں. یہ تو یہ کیا ہیں؟ مصنع. سارے کیا ہیں؟ جن کے وہ بل دے کر وہ رسی نما باریک باریک بنا لیے، یہ ہیں مصنع. ترجمہ ایک ایک لفظ کا پتہ چل گیا. دیکھیے اب شعر کا ترجمہ. امرؤ القیس کہتا ہے غدائرہ، یہ غدائرہ بھی لفظ آیا ہے روایات میں، اور غدائرہا بھی مؤنث کی ضمیر کے ساتھ بھی. اگر مذکر کی ضمیر ہو غدائرہ تو یہ ہا ضمیر راجع ہے فرعون کو. کس کو راجع ہے؟ کون سی ضمیر ہو اگر؟ ہاں ہو ضمیر ہو، سارے یہی کہتے ہیں ہو، کوئی ضمیر نہیں ہے. اس کو پڑھیں گے ہا 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 ضمیر. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جب کوئی کلمہ، ایک کلمہ کسے کہتے ہیں جی؟ کلمہ کسے کہتے ہیں جی؟ آسان لفظ کلمہ کہتے ہیں با معنی لفظ کو، جو بھی زبان سے آپ بولیں یہ ہے لفظ. اگر اس کا کچھ معنی بھی ہو تو اس کو کہیں گے کلمہ. اور ضمیر کا بھی کچھ معنی ہوتا ہے یا نہیں؟ جی معنی ہوتا ہے نا. ضمیر مذکر مراد ہوگا، کبھی مؤنث، کبھی مخاطب، کبھی متکلم، تو کوئی نہ کوئی معنی تو اس کا ہوگا. تو جس لفظ کا بھی کوئی معنی ہو اس کو کہتے ہیں کلمہ. کلمہ، اور جب کلمہ ایک حرف پر مشتمل ہو تو پھر اس کا جب نام لینا ہو تو وہ نام لیتے ہیں جو حروف تہجی کے اندر اس کا نام تھا. تو یہ حروف تہجی میں غدائرہ کے آخر میں یہ جو حرف آ رہا ہے، یہ جو ضمیر ہے، اس کو حروف تہجی میں کیسے پڑھتے ہیں؟ ہاں دیکھا، وہاں وہ جو نام ہے وہ لیں گے، کیونکہ یہ ایک حرف پر مشتمل ہے اور جب اور اس کا معنی بھی ہے، تو یہ کیا ہوا؟ کلمہ. اور جب بھی کوئی کلمہ ہو اور ایک حرف پر مشتمل ہو، اس کا نام لینا ہو، تو وہ نام لیتے ہیں جو کہاں پر تھا؟ حروف تہجی میں. آپ نے بھی کبھی غور نہیں کیا، آپ اسی طرح کرتے ہیں. بسم اللہ کی ترکیب آتی ہے، شروع کرو ذرا کیسے؟ با جا رہا، با جا رہا کہتے، بی جا رہا کیوں نہیں کہتے؟ کیوں؟ کیونکہ با ایک حرف ہے اور اس کا معنی ہے یا نہیں؟ معنی بھی ہے، کیونکہ حرف جر ہے، کسی معنی کے لیے. تو جب ایک حرف ہو اور کلمہ ہو تو اس کا نام لینا ہے، تو وہ جو حروف تہجی میں اس کو کیا کہتے ہیں؟ ابا، اس لیے وہاں ابا نام لیتے ہیں. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو لہذا یہ ہا ضمیر کہیں گے. غذائرہ مذکر کی ہو پھر بھی کہیں گے ہا، مؤنث کی ہو پھر بھی کہیں گے ہا ضمیر. تو بولنے میں ایک جیسے ہی ہیں دونوں بھائی. یہ اگر ہا ضمیر مذکر کی ہو غذائرہ کے آخر میں، تو پھر یہ اوپر والے شعر میں جو فرعن آ رہا ہے اس کو راجع ہے. غذائرہ ان بالوں کے جو گچھے ہیں، ترجمہ سمجھ میں آ رہا ہے؟ اور اگر اس کی آخر میں ہا ضمیر مؤنث والی ہو غذائرہا، تو پھر اس صورت میں یہ ضمیر راجع ہوگی عشیقہ کی طرف. غذائرہا میری اس عشیقہ کے جو بالوں کے گچھے ہیں. ترجمہ سمجھ میں آیا؟ تو کہتا ہے غذائرہ مستشذرات الی العلا، میری عشیقہ کے بالوں کے گچھے جو ہیں مستشذرات الی العلا اوپر کی طرف اٹھے ہوئے ہیں. اس میں فاعل پڑھا میں نے، اور اگر اس میں مفعول پڑھوں غذائرہ مستشذرات الی العلا، میری عشیقہ کے بالوں کے جو گچھے ہیں وہ اوپر کی طرف اٹھائے گئے ہیں، اوپر کی طرف بلند کیے گئے ہیں، یعنی اس نے ان کیا کیا، ان کو اوپر کی طرف بلند کیا ہے. تظل العقاص فی مثنى و مرسلی، غائب ہو جاتے ہیں وہ بالوں کے گچھے مثنى اور مرسل بالوں میں. کس میں غائب ہو جاتے ہیں؟ امرؤ القیس بتلانا یہ چاہتا ہے کہ میری عشیقہ نے کیا کیا ہے، بالوں کے گچھے ہیں ان کو ڈوری سے باندھا ہے سر کے اوپر، اور پھر سر کے جو اگلے حصے کے بال ہیں وہ کچھ مثنى ہیں کچھ مرسل ہیں، کچھ کھلے ہوئے ہیں کچھ کی وہ بل لے کر رسی نما صورت بنائی ہے. تو وہ عشیقہ جو آگے سر کے اگلے حصے کے کھلے اور وہ بل دیے ہوئے بال ہیں، ان کو پیچھے کی طرف جب ڈالتی ہے تو جو سر کے اوپر بال باندھے تھے بالوں کے گچھے، وہ گچھے ان بالوں میں چھپ جاتے ہیں. یہ بل دیے ہوئے اور کھلے ہوئے بالوں میں چھپ جاتے ہیں. تو کہتے غذائرہ مستشذرات الی العلا تظل العقاص فی مثنى و مرسلی، میری عشیقہ کے بالوں کے گچھے جو ہیں وہ اوپر کی طرف اٹھے ہوئے ہیں. تظل العقاص فی مثنى و مرسلی، اور چھپ جاتے ہیں وہ بالوں کے گچھے بٹے ہوئے اور کھلے بالوں میں. ترجمہ سمجھ میں آ گیا؟ اب یہ جو امرؤ القیس اتنی تفصیل بیان کر رہا ہے اس کا مقصد کیا ہے، تو یاد رکھیے علماء لکھتے ہیں یہاں پر کہ امرؤ القیس کوئی اس کا فیشن یا ڈیزائن نہیں بتلانا چاہ رہا کہ اس انداز میں اس نے بال تیار کیے ہوئے ہیں اور اس طرح کیے ہوئے ہیں، نہیں، وہ بالوں کی کثرت بیان کر رہا ہے. اوپر بتلا دیا خوب گھنے اور بال ہیں، جیسے کھجور کا خوشہ بھرا ہوا ہوتا ہے. آپ نے کھجور کا خوشہ کبھی دیکھا ہے؟ کھجور کا خوشہ تو ویسے کھجوروں سے بھرا ہوتا ہے، اور لیکن بعض خوشے ہوتے ہیں وہ تو حد سے زیادہ بھرے ہوتے ہیں اور اتنے حسین و جمیل لگتے ہیں اور خوب وزن کی وجہ سے نیچے کی طرف جھکے ہوئے ہوتے ہیں بھائی. تو امرؤ القیس کہتا ہے اس کے بال اس کھجور کے خوشے کی طرح جو خوب کھجوروں سے بھرا ہوا ہو، اور پھر تفصیل بیان کرتا ہے دیکھو کہ کتنے کثیر بال ہیں، تین طرح پہ اس نے ان کو تقسیم کیا ہوا ہے، پھر بھی بہت زیادہ ہیں بھائی. وہ اوپر گچھا باندھا اور پھر آگے والے بال جب ان پر ڈالے وہ بھی اتنے زیادہ کہ وہ ان کو اپنے اندر چھپا لیتے ہیں. تو مقصد یہاں کیا ہے؟ بالوں کی کثرت کو بیان کرنا. وَكَشْحٍ لَطِيفٍ كَالْجَدِيلِ مُخَصَّرٍ وَسَاقٍ كَأُنبُوبِ السَّقِيِّ الْمُذَلَّلِ. وَكَشْحٍ لَطِيفٍ، کشحن یہ لفظ پہلے بھی گزر چکا ہے، کس کو کہتے ہیں جی؟ پہلو، پہلو کوکھ، میں نے بتایا تھا کوکھ کو، پہلو کو. اور بہرحال یہاں مراد اس سے کمر ہے بھائی، کمر. وَكَشْحٍ لَطِيفٍ، عرب نے کسی چیز کی جب اچھائی بیان کرنی ہو، صفت بیان کرنی ہو، تو عموماً لطیف کے ساتھ بیان کرتے ہیں. کوئی چیز اچھی ہو، خوبصورت ہو، بہترین ہو، تو اس کی صفت لطیف لے آتے ہیں. تو کشحن لطیفن، یعنی خوبصورت کمر، نرم و نازک کمر. کل جدیلی، جدیل کہتے ہیں بھائی چمڑے کی لگام، چمڑے کی لگام. اور آپ نے اگر دیکھا ہو بعض اوقات چمڑا جو ہے اس کو باریک باریک تسموں کی صورت میں کاٹ لیا جاتا ہے، اور پھر ان تسموں کو بل دے کر لگام وغیرہ اور اس جیسی چیز چمڑے کی بنا لی جاتی ہے. یعنی یوں سمجھیں وہ جو چمڑا بھی ہوتا ہے وہ رسی کی طرح بل دیا ہوا ہوتا ہے, چمڑے کے کئی تسمے اور پھر ان کو بل دے کر رسی نما صورت بنا لی جاتی ہے. تو اس طرح سے جو تسموں سے بنی ہوئی لگام ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں جدیل بھائی. تو یہ بڑی عمدہ اور اعلیٰ قسم کی مخصرین. مخصر کہتے ہیں پتلی کمر والا, اور اسی طرح لیکن یہاں یہ صرف پتلی کے معنی میں ہے. وساقین, ساق کا معنی ہے پنڈلی. پنڈلی کا انبوب, انبوب کہتے ہیں پورے کو. پورے کو جیسے یہ ہماری انگلی ہے, ہر انگلی کے اندر تین پورے ہیں, تین پورے ہیں. اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا بانس بھائی, بانس کا درخت جو ہے بانس کے اس میں بھی ہر ایک ڈیڑھ فٹ کے بعد جو ہے وہ گرا سی بنی ہوتی ہے, تو درمیان میں بانس کے جو حصہ ہے اس کو پورا کہیں گے. پورا صورت سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں, تو یہ بانس کے اندر وہ پورے. اور یہاں جو ہے پورے وہ نرکل کے پورے مراد ہیں بھائی. نرکل کو کہتے ہیں بردیون. بردیون نرکل بھی چونکہ بانس کی نسل میں سے ہے. نرکل بھائی وہ جس سے قلم وغیرہ بناتے ہیں, کاتب اور لکھتے ہیں, اس کو نرکل کہتے ہیں. چک وغیرہ بھی بناتے ہیں دروازوں کے آگے لٹکانے کے لیے یا کھڑکیوں میں لٹکانے کے لیے. تو یہ جو نرکل ہے اس کے پورے, انبوب سے وہ نرکل کے پورے مراد ہیں. السقی, سقیون, تو یہ سقی بمانے مستی کے ہے, سیراب کیا ہوا. یعنی یہ فعیل بمانے مفعول کے ہے. مستیون اس میں مفعول ہے نا, رما یرمی, رمین فہو رامین و رمی یرما رمین فدا کا مرمیون. مستیون جس کو سیراب کیا گیا ہو. اور اصل میں عبارت یوں ہے کہ انبوبی بردی نفل سقی المزلل. شارحین فرماتے ہیں کہ جو سقی یہ صفت ہے نخل کی, اور نخل کسے کہتے ہیں؟ کھجور کے درخت. اور یہ کھجور کے جو درخت ہیں ان کے ساتھ بعض اوقات یہ نرکل اگائے جاتے ہیں, نرکل یا ان کھجور کے درختوں کے ساتھ نرکل اگاتے ہیں, تو وہ نرکل مراد ہے. تو عبارت کیسے ہوئی؟ انبوب بردی نخلت سقی. انبوب کے بعد بردی کا لفظ نکال لیں, آگے اس کا مضاف الیہ النخل نکال لیں, اور السقی اس نخل کی صفت ہے. عبارت پہ نظر ہے کہ انبوب بردی نخل سقی المزلل. جیسے کہ پورے, کون کس چیز کے پورے؟ بردی نخلتی, بردی نخلی کھجور کے درختوں کے جو نرکل ہیں, یعنی ان کے ساتھ جو اگے ہوئے نرکل ہیں ان کے پورے. النخل سقی, اور وہ کھجور کیسی ہے؟ المستی, کے اس کو سیراب کیا جاتا ہے. المزلل, اور وہ مزلل ہے. شجر مزلل کہتے ہیں وہ درخت جس کا پھل ہر ایک کھا سکتا ہے, یعنی پھل نیچے لگے ہوئے ہیں, قریب ہیں, آسانی سے انسان ان تک پہنچ جاتا ہے, تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ شجر مزلل. تو یہ کھجور بھی کیسی ہے؟ کانبوبی بردی نخل سقی المزلل, وہ کھجور جس کو سیراب کیا جاتا ہے اور مزلل ہے, یعنی جھکائی گئی ہے یا جھکی ہوئی ہے. یا تو وہ کھجور کا درخت ہی نیچا ہے, یا بعض وقت اگر تھوڑا سا اونچا ہے تو کچھ وزن وغیرہ اس کے ساتھ باندھ کر آہستہ آہستہ تھوڑا اس کو جھکا لیا جاتا ہے. صورت سمجھ میں آ رہی ہے؟ زیادہ تو نہیں جھکایا جا سکتا لیکن کچھ نہ کچھ بہرحال فرق پڑ جاتا ہوگا. عبارت سمجھ میں آ گئی؟ وساقین کا انبوبی بردی. اصل میں بردی کیوں نکالا؟ کیونکہ پورے کس کے ہوتے ہیں؟ بردی نرکل کے ہوتے ہیں. اور سقی مزلل سے پہلے نخل کا لفظ نکالا کیونکہ یہ سیراب کیا جاتا ہے, جھکی ہوئی ہے, ہر ایک اس کے پھل سے نفع اٹھاتا ہے, تو وہ کیا چیز ہے؟ کھجور ہے. تو عبارت کیا ہو گئی کا انبوبی بردی نخل سقی المزلل. امرؤ القیس کہتا ہے وکشف لطیف، اس کا عطف بھی اسی پر ہے جس پر، یا تو اس کا عطف ہوگا فرعین پر یا اس کا عطف ہوگا اصیلین پر، درمیان میں وجیدین آیا تھا اس پر عطف نہیں ہو سکتا. آپ کہیں گے یہ کیا مانا، سارے اصیل پر ہی تو عطف ہو رہا ہے. بھئی یاد رکھو ایک جو معطوف علیہ ہے سب سے پہلے یا تو اس پر عطف کر سکتے ہیں کیونکہ یہ سارے کیا ہیں اس کے تابع، جیدین کا بھی اس پر عطف، فرعین کا بھی اس پر عطف، اور کشین کا بھی اسی اصیل پر عطف، یا اپنے سب سے قریب والے پر عطف کریں گے. اور کشین کے قریب کیا ہے؟ فرعین ہے. درمیان والے و جیدین وغیرہ پر عطف نہیں کر سکتے، تو اصیل پر بھی عطف کر سکتے ہیں کیونکہ وہ اصل معطوف علیہ ہے، اور جو آخری معطوف ہوتا ہے اس قریب ترین جو معطوف ہوتا ہے اس پر بھی کیا کر سکتے ہیں، عطف کر سکتے ہیں. وَكَشْفٍ لَطِيفٍ، اور میری عشیقہ جو ہے وہ ظاہر کرتی ہے ایسی پتلی نرم و نازک کمر، کل جدیدی، جو کس کی طرح ہے؟ چمڑے کے بٹی ہوئی لگام کی طرح ہے، چمڑے کے تسموں سے بنائی ہوئی بٹی ہوئی لگام کی طرح ہے. مختصرین، پتلی ہے، معنی سمجھ میں آ رہا ہے؟ کشن لطیفن کل جدید مختصرین، مختصر کو کشن کے قریب لے آئیں. ایسی پتلی کمر جو خوبصورت نرم و نازک ہے، کل جدیلی کس کی طرح ہے؟ چمڑے کی بٹی ہوئی لگام کی طرح، یعنی اس کی طرح خوبصورت اور باریک ہے. وساقین، اس کا عطف بھی کشین پر ہے، اور وہ ظاہر کرتی ہے ایسی پنڈلی کا انبوبی جو نرکل کے پورے کی طرح ہے. کا انبوب البردی، نرکل کے پورے کی طرح ہے. کون سا نرکل؟ بردی یہ نخلی، جو کھجور کے درختوں کے پاس جو ان کے ساتھ جو اگا ہو وہ کھجور کے درخت. السقی، جن کو کیا کیا جاتا ہو؟ سیراب کیا جاتا ہو. المزللی، اور وہ جھکی ہوئی ہے، جھکائی گئی ہے. مزلل کا ویسے میں نے جھکائی ہوئی، لیکن یہاں بامحاورہ ترجمہ کر لیں جھکی ہوئی، جھکی ہوئی. تو جیسے وہ کھجور جس کو سیراب کیا جاتا ہو اور جو جھکی ہوئی ہو یا جس کو جھکایا گیا ہو، جیسے اس کے نرکل کے پورے ہوتے ہیں، اس کی طرح کی پنڈلی کو وہ ظاہر کرتی ہے. تو پنڈلی کو تشبیہ دے رہا ہے اس نرکل کے پورے کے ساتھ، کس چیز میں؟ خوبصورتی میں اور رنگ کی صفائی کے اندر. رنگ کی صفائی کے اندر یقیناً ایک عام نرکل ہے اور ایک وہ نرکل ہے جو ایسی کھجور کے پاس ہے جس کو سیراب کیا جاتا ہے. جب کھجور کو سیراب کیا جاتا ہے تو ظاہر سی بات ہے اس پانی سے وہ نرکل کی بھی خوب فائدہ اٹھاتا ہے، اور جب وہ فائدہ اٹھاتا ہے تو وہ عام نرکل کے مقابلے میں زیادہ عمدہ اور اعلیٰ ہوگا. بھائی تو اس نرکل کے پورے کے ساتھ کس چیز میں تشبیہ دے رہا ہے؟ صفائی اور رنگ کے اندر. وہ پورا بھی کس رنگ کا ہوتا ہے؟ زردی مائل سفید ہوتا ہے بھائی. اور میں نے بتایا تھا عورت میں بھی کون سا رنگ پسندیدہ؟ زردی مائل سفید. تو وہ نرکل بھی اسی رنگ کا ہے، اور پھر وہ نرکل ہے بھی ایسی کھجور کے پاس جس کو پانی پلایا جاتا ہے، سیراب کیا جاتا ہے. تو یہ نرکل بھی بڑا عمدہ اور اعلیٰ ہوا. تو ایک نرکل کا ویسے رنگ عمدہ اور اعلیٰ، زردی مائل سفید، اور پھر جب اس کو پانی سے سیراب بھی کیا جاتا ہے تو وہ اور زیادہ اعلیٰ قسم کا ہوگا. تو اس کے ساتھ پنڈلی کو رنگ میں اور ہموار ہونے میں تشبیہ دے رہا ہے. سمجھ میں آیا؟ جبکہ بعضوں نے مزلل جو ہے اس کو نخل کی صفت نہیں بنایا، اس کو بردی کی صفت ہی بنا دیا. کأنبوب البردی یہ سقی المزللی، وہ نرکل ایسا ہے جس کو سیراب کیا جاتا ہے. اور مزلل، اب مزلل کا معنی کریں گے نرم اور ہموار. نرم اور وہ نرکل جس کو سیراب کیا گیا ہے اور وہ ہموار ہے، نرم ہے. ظاہر سی بات ہے ایک عام نرکل ہے، ایک نرکل جس کو پانی پہنچتا رہتا ہے وہ اس نرکل کے مقابلے میں کیا ہوگا؟ نرم ہوگا. بھائی بات سمجھ میں آ گئی؟ تو وہ وکش لطیف کل جدید مخصر وساق کا انبوب ثقیل مزلل وہ ظاہر کرتی ہے ایسی خوبصورت پتلی کمر جو چمڑے کے تسموں سے بنی ہوئی لگام کی طرح ہے. تو اس کے ساتھ تشبیہ دی بھائی پتلا ہونے میں خوبصورت ہونے میں. وساق کا انبوب ثقیل مزلل اور ظاہر کرتی ہے ایسی پنڈلی جو کہ سیراب کی ہوئی جھکی ہوئی کھجور کے نرکل کے پوروں کی طرح ہے, یعنی صفائی میں اور خوبصورتی میں. معنی سمجھ میں آ گیا؟ چلیے بس بھائی, ھذا ھو المرام, اللہ اعلم بحقیقت الکلام.